أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
إنها الحرب الصليبية الصهيونية.
عصر حاضر میں لڑی جانے والی یہ صلیبی صہیونی جنگ دراصل حق و باطل کے مابین جاری اس مارکے کی ایک کڑی ہے جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ صلیبی صہیونی دشمن کے خلاف لڑا جانے والا یہ مارکہ صرف عسکری اور معاشی نوعیت ہی کا نہیں بلکہ ان سب سے بڑھ کر یہ عقائد کی جنگ ہے۔
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى،
اور تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے ملت کے تابع نہ ہو جاؤ۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں اسلام کے ہر قلعے اور ہر گھر کے ساتھ ساتھ عقول اور افکار بھی ان کا ہدف ہیں، اور یہ لوگ خوریزی کے ساتھ ساتھ عقائد کی بربادی اور مقدسات کی توہین کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں۔
اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضموم خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا گیا جو ابتدا میں ڈنمارک کے اخباروں میں چھپے، پھر یورپ کے بیشتر ممالک آزادی اظہار رائے اور احترام قانون کے نام پر اس گناہ عظیم میں شامل ہو گئے۔
ان لوگوں کا مقصد صرف عالمی قانون کا فروغ ہے۔ مذہب کے نام پر آزادی اظہار رائے پر پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی، اور ہم اس بات پر پوری طرح جازم ہیں۔ ہم شخصی آزادی رائے اور مکالمہ بین الادیان کے بھرپور حامی ہیں۔
اس جنگ میں ہمارا مقابلہ امریکہ، یورپ اور یہودیوں کے ایسے گٹھ جوڑ سے ہے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کے مختلف شعبے سنبھال رکھے ہیں۔
اور یہ کوئی ایسا اتفاقی امر نہیں، امریکہ نے تمام دنیا کی دہشت گرد جماعتوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے انہیں اپنا ہدف بنایا ہے، کیونکہ امریکہ ہر اس شے کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتا ہے جسے یہ متعصب اور کٹر قسم کے لوگ خوف کھاتے ہیں۔ امریکی معاشرہ شخصی آزادی، جمہوریت، انسانی حقوق اور دینی معاملات میں لچک کی بنیادوں پر وجود میں آیا ہے، اور ہم نے بھی مغربی معاشروں کی بنیاد انہی اقدار پر رکھی ہے۔ اس وقت ہم پر فرض ہے کہ ان اقدار کی حفاظت اور دفاع کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اس لیے لازم ہے کہ ڈنمارک آنے والے سال میں اپنی بری اور ہوائی فوج افغانستان بھیجے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس کام میں پوری طرح شریک ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی وہاں جائیں گے ان سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔
فی الوقت الذي يرفض فيه العدو الصليبي،
ایک ایسے وقت میں جب صلیبی دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے معذرت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے بغض و عداوت پر مصر رہا، اپنے آپ کو میدان دعوت سے منسوب کرنے والے بعض داعیان دین توہین رسالت کے مسئلے پر اسلامی ممالک میں نکلنے والے احتجاجی جلوسوں پر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔
وهذا امر يعني معروف،
ان شدت پسندوں سے ایسا فعل سرزد ہونا کوئی بعید اس قیاس بات نہیں، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ تو ہے نہیں جو حدود سے باہر نکل گیا ہو۔ یہ ایک انتہائی غیر اہم معاملہ ہے جس پر بہرحال ہمیں افسوس ہے۔
وفی سیاق هذا العداء السافر،
اسی اسنا میں اس کھلی جارحیت کے باوجود ڈنمارک میں تین مسلمان نوجوانوں کو یہ کہہ کر قید کر لیا گیا کہ وہ ملعون مصور کے قتل کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے، مگر پھر جب ان کی اس معاملے سے لا تعلقی ظاہر ہو گئی تو انہیں رہا کر دیا گیا، اور پھر جب یورپی اخبارات کی اکثریت نے ملعون مصور کے ساتھ اظہار یکجہتی کی آڑ میں ان تصویروں کو شائع کیا تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اس تصویر کشی کے دفاع کا مقصد آزادی رائے کی پشت پناہی نہیں بلکہ اپنی انتہا پسندی کا اظہار ہے۔
فلیمنگ روز نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنانے کو کہا۔ دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کا یہ ایک بہترین موقع تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ تم معافی نہیں مانگو گے؟
قطعا نہیں۔ خوش قسمتی سے میں 72 سال کی عمر میں ہوں اور اس عمر میں مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں۔
ان اعادہ نشر الرسوم المسیئه من طرف الاوروبيين،
یورپی ممالک کا ان مضموم کارٹونوں کو دوبارہ شائع کرنے کا مقصد مسلمانوں کی جانب سے آنے والے رد عمل کی شدت کو دیکھنا تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف عقائد کی اس جنگ میں اگلے مراحل تک پہنچ سکیں، اور پھر حقیقت اس مرتبہ رد عمل انتہائی کمزور تھا جس پر صلیبی دشمن بھی حیران رہ گیا۔ ڈنمارک کی وزارت خارجہ نے صراحت سے کہا کہ انہیں اس بار خاکوں کی اشاعت پر پچھلی مرتبہ کے برعکس اسلامی ممالک کی جانب سے کسی کشیدگی کے آثار دیکھنے کو نہیں ملے، اور یہ بالکل خلاف توقعات ہے۔ اس مرتبہ رد عمل کی اس کمزوری کا سبب مسلمان عوام پر عائد کردہ وہ پابندیاں، رکاوٹیں اور جور و ظلم کا سلسلہ ہے جو اندرونی طور پر ایک خاص طبقے کی طرف سے ان پر مسلط ہے۔ یہ طبقہ طاغوتی حکمرانوں، تنخواہ دار مصنفین، منحرف سوچ کے حامل مفکرین، ظالم قاضیوں اور مرجع عقائد کے حامل ان درباری علماء پر مشتمل ہے جو ان سب سے بڑھ کر خطرناک ہیں۔ ان علماء کا کام صرف نوجوانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا ہے تاکہ انہیں جہاد سے روک کر بیٹھ رہنے اور ذلت و خسارے سے بھرپور اس دنیا میں مگن ہو جانے پر راغب کیا جا سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہیں، اور یہ کہ امت پر لازم ہے کہ وہ ان مرتد حکمرانوں کے ساتھ چمٹی رہے اور ان سے تعاون کرے، جبکہ یہ نام نہاد علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالکل بھول رہے کہ جس نے جھگڑے کی ابتدا کی اس نے زیادتی کی، اور جو شکار کے پیچھے لگ گیا وہ غافل ہو گیا، اور جو بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا وہ فتنہ زدہ ہو گیا، اور بندہ جتنا بادشاہ سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ سے دور ہوگا۔ عصر حاضر کے ان مرجع علماء میں سر فہرست آل سعود کا موجودہ مفتی ہے، جس کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بدلہ لینے کا طریقہ تحمل، پرامن ذرائع کو اختیار کرنا، عوام کو خوشحالی دینا اور مرتد حکمرانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے۔
ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس قیادت کو توفیق دے۔ انہوں نے اس مسئلے کا علاج کر لیا ہے، یہ ملک اسلامی ملک ہے، اس میں شریعت کی بالادستی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کے حکمران یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ دین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو کوئی گزند پہنچے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے روز مرہ معمولات، نوکریوں اور بچوں کے امتحانات کی طرف توجہ کریں، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور کسی ایسے کام کی وجہ نہ بنیں جسے بعد ازاں اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ اپنے معاملات میں نرمی اور میانہ روی اپنائیں۔ آپ مسلمان نوجوان ہیں، اگرچہ آپ میں موجود غیرت اور حمیت کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ ضبط نفس سے کام لیں۔
صلیبی صہیونی دشمن نے مسلمانوں کی جانب سے توہین رسالت کے مسئلے پر تواغیت کی بندشوں کے باعث خاموشی اختیار کرنے اور کسی قابل ذکر رد عمل کا اظہار نہ کرنے پر جب مکمل اطمینان حاصل کر لیا تو اس نے اپنے منصوبے کا اگلا قدم اٹھایا اور سرزمین حرمین میں تعلیمی نصاب کی تبدیلی کے لیے مدت کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے لیے وہ کئی سالوں سے کوشاں تھا۔
ہم کئی سالوں سے سعودی حکومت کے ساتھ تعلیمی نظام میں موجود ایسے مواد کو ختم کرنے کے مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں جو سعودی عرب اور دوسرے علاقوں میں دیگر ادیان اور دینی جماعتوں سے متعلق تعصب انگیز نظریات کو فروغ دیتا ہے۔ لہٰذا جولائی 2006 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی نصاب میں نظر ثانی اور جدت کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا تمام مواد نصاب میں سے نکالا جا سکے جو دیگر ادیان اور دینی جماعتوں سے نفرت کا سبق دیتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ تعلیمی سال 2008 تک ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
دوسرا منصوبہ جو شاہ عبداللہ لے کر کھڑا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی اتفاق اور قربت ادیان، جس کے نتیجے میں ایسا دین مرتب کیا جائے جو اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق ہو اور جس پر عمل ہر ایک پر لازم ہو۔
اطلب من جميع الاديان السماويه الاجتماع مع
تمام آسمانی ادیان کے پیروکاروں سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہم سب ایک رب کے ماننے والے ہیں۔
لأن نحن نتجه إلى رب واحد، كان ببالي أن أزور الفاتيكان وزرت وقابلت البابا وأشكره
مجھے ویٹیکن آنے کی دعوت دی گئی اور میں نے وہاں کا دورہ کیا اور پوپ سے بھی ملاقات کی، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں، خصوصاً ان کے پرتپاک استقبال پر شکر گزار ہوں جسے میں کبھی بھول نہ پاؤں گا کہ انہوں نے بحیثیت ایک انسان کے میرا استقبال کیا۔
الاتجاہ للرب عز وجل، الاتجاہ للرب عز وجل بما امر به فی الادیان السماویہ التورات۔
میں نے ان کے سامنے یہ فکر پیش کی کہ رب کی جانب متوجہ ہوا جائے، جیسا کہ اس نے تورات، انجیل اور قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے اس توفیق کے طلبگار ہیں کہ وہ ہم تمام ادیان کے پیروکاروں کو ایک بات پر متفق ہونے کی توفیق دے جس کا اس نے انسانوں کو حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان ادیان میں پائی جانے والی اچھی باتوں پر متفق ہو جائیں گے۔
فی اقرب وقت ممکن واذا اجتمعنا واتفقنا ان شاء الله على كل خير جميع الاديان۔
اس حوالے سے میری اقوام متحدہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو مذاہب ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں انہیں بھی اس وحدت میں شامل ہونا چاہیے، تاہم ان تینوں سے تو ہر حال میں تورات، انجیل اور قرآن کا تقاضا ہے، اور جو دیگر مذاہب ہیں ان میں بھی بہرحال انسانیت کے لیے اور اخلاقی لحاظ سے اور اپنے ممالک کے باشندوں کے لیے خیر موجود ہے۔
لا اخلاق ہم فیہم خیر، البلدان ہم فیہم خیر، لا جمع الاسرہ۔
آل سعود ایک نئے دین کی تیاری کے باعث سری کفر و ارتداد میں جا گری ہے اور اس دین کی تیاری میں اپنے عملی مراحل طے کر رہی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی مکہ کانفرنس ہے جس میں شریعت الہی سے منحرف اور گمراہ فرقوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک نئے دین پر متفق ہونے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہسپانیہ کانفرنس میں اگلے مرحلے کے طور پر یہود، نصارہ اور بدھ مت کے پیروکاروں کے سامنے ایسے دین کی تجویز پیش کی گئی جو اقوام متحدہ اور دیگر تمام مذاہب کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ تاہم ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
فحتى الرافضة المشركون الذين كانت بالأمس تصدر الفتاوى تلو الفتاوى في تكفيرهم،
یہاں تک کہ مشرک رافضی جن کے کفر و شرک کے بارے میں کل تک فتووں کی لائن لگی ہوئی تھی، آج وہ بھی تقارب ادیان کے لیے منعقد کی گئی ان کانفرنسوں کی بدولت اچھے عقیدے کے حامل اور ہمارے ساتھی بن گئے۔ ادا یعنی تقارب، کیا رافضی ہدایت پر آ گئے یا تم گمراہ ہو گئے؟ ہر دور میں علماء حق نے اہل سنت اور شیعہ کے مابین اتحاد کی کوششیں کی، لیکن پھر بھی ان اہل علم نے اس کوشش کا حاصل یہی لکھا ہے کہ یہ محال ہے اور اپنی توانائیاں ضائع کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے آج آل سعود گمراہی کے کس گڑے میں جا گری کہ تقارب ادیان کی باتیں کی جا رہی ہیں اور دین کے بنیادی مسلمات پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ سو کیسا برا ہے یہ دین جس میں اہل سنت کی توحید اور رافضیوں کے شرک کا ملغوبہ ہو، اور اس کے چھت تلے صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والے، ان پر لعنت کرنے والے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمتیں لگانے والوں کو اپنا بھائی سمجھا جائے۔
وغدا البحث فقط بحثا عن تقارب الادیان فبئس الدین الذي جمع بين توحید السنه وشرك الرافضه وضم تحت قبته المترضين عن الصحابه الكرام والمتقربين بلعنهم وبغضهم وتآخى فيه المبرئون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والقاذفون لها المفترون عليها۔
اس بادشاہ کو جو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا، شاہی محل کے علماء کی جانب سے حسب معمول اپنے واضح ارتداد کی تائید و توثیق کا سرٹیفیکیٹ بھی مل گیا۔
اننا صوت عدل وقیم،
ہم عدل و انصاف اور انسانی اخلاقی اقدار کے لیے اٹھائی گئی ایک بکار ہیں، اسی طرح ہم عقل، عدل، حکمت اور تعاون باہمی پر مبنی ایک معاشرے کے قیام کے علمبردار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی جانب حکمت اور بہترین نصیحت سے اور ان سے جدال کرو احسن طریقے سے۔ لیکن آپ کے اس بھائی نے تنگ نظری اور جہالت کے ان چیلنجوں کے مقابلے کے لیے تقارب بین الادیان کا یہ نظریہ پیش کیا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا یہ افاقی پیغام اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ واضح ہو سکے، نہ کہ دشمنی اور عداوت کا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے بلند مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، میں رابطہ عالم اسلامی، اس میں کام کرنے والوں اور دیگر تمام لوگوں کا جنہوں نے اس میں تعاون کیا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔
ان مما یسر المسلم اجتماع فئات من اخوتنا فی اللہ
تربط خادم الحرمین الشریفین کے زیر سرپرستی، یہ اجتماع جو دینی اخوت اور عقیدے کی بنیاد پر منعقد کیا گیا ہے، ہر مسلمان کے لیے بے حد مسرت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اس مبارک کانفرنس کو دلوں کو جوڑنے وحدت فکری، وحدت صف، نظریات کی پختگی اور امت کے لیے دین و دنیا کی بھلائی کا ذریعہ بنائے۔
وحدت الصف وثبات المواقف فيما يعود على الأمة بالخير في دينها ودنياها
وبجوار بيت الله الحرام وعلى بعد عدة أمتار من هذا الجبل جبل الصفا۔
بیت اللہ کے پڑوس میں کوہ صفا سے چند گز کے فاصلے سے ایک ایسی جدید آواز اٹھائی گئی ہے جس میں انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ بیت اللہ اور محبت وحی کی برکت سے ہم اس آواز اور قرآنی پیغام کو چہار دانگے عالم میں پھیلا سکیں۔
ومحبت الوحی واتباع الرسالة التي جاء بها القرآن الكريم أرجو أن نستطيع أن نوصل نداءنا هذا من هذا المركز إلى جميع أنحاء العالم۔
وهذا المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي يرعاه
خادم الحرمين الشريفين کے زیر سایہ باہمی مکالمے کے لیے منعقد یہ عالمی اسلامی کانفرنس عالمی بھائی چارے کے فروغ کے لیے ایک سنگ میل اور امید کی نئی کرن کی حیثیت رکھتی ہے۔
وفی هذا الموطن اقول یا علماء الصدق والصدع بالحق فی جزیرۃ العرب ها هو حامی حمى التوحید۔
اس موقع پر میں جزیرۃ العرب کے علماء حق سے یہ گزارش کروں گا کہ اے حق کو ببانگ دہل بیان کرنے والے علماء صادقین، ذرا دیکھیے کہ ان درباری علماء کی تائید میں توحید کے اس دعوے دار نے توحید کے ساتھ کیا سلوک کیا جو دیان کے مابین اخوت کا علم بردار بنا بیٹھا ہے، اور جسے اپنی اس یاوا گوئی کے حقیقی مطلب سے خود بھی شناسائی نہیں، جو یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ اس نے حکمت کا وہ موتی تلاش کر لیا ہے جس کے لیے بہت سے لوگوں نے طویل جد و جہد کی، اور جس سے جنگوں کی آگ کو بجھا کر ادیان اور گروہوں کے مابین عداوت کو ختم کیا جا سکے گا۔ اے علماء ربانی جین، آج ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آن پڑی ہے، کیونکہ شبہات کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، باطل سر اٹھا رہا ہے جس کے نتیجے میں کفر کا کبھی چہرہ سامنے آ رہا ہے، اور درباری علماء جہالت کی ان گھٹاؤں کو خوش آمدید کہنے میں مصروف ہیں۔ ان کا کام محض کتابوں میں غرق ہو کر آیات محکمات کو نظر انداز کرتے ہوئے متشابہات کے سہارے دلیلیں اکٹھا کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس محنت میں کھپا دیا ہے کہ بادشاہوں کے اس ٹولے کے لیے ایسے ایسے بہانے اور عذرات تراشے جائیں جو کبھی ان کے وہم و گمان میں تو کیا خواب میں بھی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قسم، اس شخص کے لیے تو یہ ایک سنہری موقع ہے جو شہداء کے سرداروں میں اپنا مقام بنانا چاہے، سو وہ اس بے وقوف مرتد کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کی بکواس کا جواب ایسے واضح حق سے دے جس میں کسی ملما کاری کی جھلک تک نہ ہو، چاہے اس کے لیے اسے اپنا جسم اور خون قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اس کے اس خون سے جزیرۃ العرب میں اسلام کا پیاسا درخت پھر سے سیراب ہو جائے گا، جیسے پاکستان میں شہید عبدالرشید غازی رحمہ اللہ اور آپ کے ساتھیوں جیسے اہل حق سے سیراب ہوا۔
ایک ایسے وقت میں جب ایک جانب مسلمان حکمران شریعت کا قلادہ اتار پھینک چکے ہیں، دوسری جانب صلیبی ممالک نے لوگوں کو عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز کر رکھا ہے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی واضح مخالفت میں کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اپنے عبادت خانے تعمیر کر رہے ہیں۔
دین میں نرمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے دین ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا کسی دوسرے دین پر راضی ہو جائے، کیونکہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔
عالم اسلام میں ان عیسائی مبلغین کی فتنہ انگیزیوں کے باعث انتشار پھیل چکا ہے، جس کا سبب وہ فقر اور قسمہ پرسی کی حالت ہے جس کا شکار اس کے باشندے ہیں، لیکن اس حال میں بھی یہ طاغوت صفت حکام امت کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ اور انہیں فسق و فجور میں ڈالنے سے باز نہیں آتے، بلکہ اپنی اس ڈاکہ زنی کے پول کھلنے کے بعد بھی اسے قابل فخر انداز میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ یمامہ معاہدے میں دیکھا گیا۔
Is this in the last 30 years we have implemented a development program۔
بدعنوانی کے ان الزامات کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں میں ہم نے ایک ترقیاتی منصوبہ شروع کیا جس کی لاگت تقریباً $4 کھرب تھی۔ اب سارے ملک پر ایک نظر دوڑا کر دیکھیے کہ یہ کہاں کھڑا تھا اور اب یہ کہاں ہے، اور میں اس بارے میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ سب کچھ $3.5 کھرب سے کم میں ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ نے اس سارے منصوبے میں $50 ارب کے گھپلے کیے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ جی ہاں بالکل کیے، لیکن میں یہ کسی بھی وقت پورے کر لوں گا۔ تیسری دنیا کے کتنے ہی ممالک کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں مگر وہ ابھی تک 30 سال پیچھے ہیں۔ لیکن اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے والے؟ میرا مطلب ہے کہ میں ہر وقت یہاں انگلستان میں اور یورپ وغیرہ میں ایسے ہی گھپلوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں آپ سے دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود پھر کیا ہوا؟ یہ خرد برد کوئی ہماری ایجاد کردہ شے تو ہے نہیں، نہ ہی یہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اسے دریافت کیا ہو۔ یہ سلسلہ تو آدم و حوا علیہ السلام کے دور سے جاری ہے۔
ان صفقت الیمامہ تشکل احد اوجہ الازدواج۔
یمامہ سکینڈل مغربی ممالک کے دوہرے معیار کی قلی صاف طور پر کھول دیتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب یہ مغربی ممالک آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دین حنیف کا مذاق اڑانے اور اس بہانے سے کہ ان کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں مشغول تھے۔ ان کی حکومتیں ایک بے تاج بادشاہ اور اس کے بیٹے کے دباؤ کی وجہ سے عربوں کے گھپلے کی تحقیقات وسیع تر قومی مفاد کے بہانے سے روکنے کا حکم دیتی دکھائی دیتی ہیں۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس مسئلے کی کھوج میں لگ گئے تو اس سے ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچے گا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے یہ تعلقات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ ان تحقیقات سے اس مشارکت کو بھی خطرہ ہے جس کی فی الوقت ہمیں شدید ضرورت ہے، اور قیام امن کے اس عمل کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جو مشرق وسطی اور عراق میں جاری ہے، اور دیگر خسائر جن میں ہمارے بہت سے شہریوں کی نوکریاں ختم ہونا بھی شامل ہے اس کے علاوہ ہیں۔
ان الحکومت البریطانیہ ومجلس اللوردات،
برطانوی حکومت اور مجلس وزراء نے تحقیقات روکنے کے اس فیصلے کو اس لیے غیر ضروری قرار دیا کیونکہ سعودی حکومت نے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر ان تحقیقات کو نہ روکا گیا تو وہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ میں تعاون روک دیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مغربی حکومتیں اس نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی خاطر خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑنے، اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے اور اپنے ہزاروں فوجیوں کی جانیں ضائع کرنے پر تو تیار ہیں، جس کا نتیجہ ان کے اپنے اور دیگر ممالک میں خون ریزی کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ حکومتیں چند آسان اور معقول اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں جنہیں اپنانے سے مغرب اور اہل مغرب دونوں امن و سلامتی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بغض و عداوت سے رک جائیں، مسلمانوں کا کما حق و احترام کریں اور مسلمان ممالک میں قابض تواغیت کی پشت پناہی سے باز آ جائیں۔
کبیرتن فی ضمان سلامت مدن الغرب و شعوبه الا وهی انہاء عدوانها علی الاسلام والمسلمین و اعادت الحقوق المشروع الى اہلها المسلمین ووقف دعمها للمستبدین تواغیت العالم الاسلامی۔
واقعتاً میں اس طرح یکسر ان تحقیقات کو روک دینے سے خوش نہیں ہوں، مگر بعض اوقات آپ کو ایسے مشکل فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔
لیکن بین الاقوامی سطح پر یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے کیونکہ لوگ برطانیہ کی جانب مسائل کے حل کے لیے دیکھتے ہیں، لہذا اچھی مثال کی جگہ اس دوغلے پن کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔
اس دوہرے معیار کا دوسرا مظہر ان کی جانب سے مجاہدین پر کی جانے والی یہ الزام تراشی ہے کہ یہ لوگ عوام الناس کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ایک طویل عرصے سے نہتے اور ضعیف عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا بے دریغ قتل عام کرنے میں مصروف ہیں۔
وکانت آخر جرائمہم،
اسی طرح ان کے حالیہ جرائم میں سے ایک افغانستان میں نہتے معصوم لوگوں کو بمباری کا نشانہ بنانا ہے۔ نگرہار میں انہوں نے ایک شادی کے اجتماع پر بمباری کی جس میں 50 سے زائد خواتین اور بچے مارے گئے، اور دیگر صوبوں میں بھی ایسے بیسیوں واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ رہ گیا فلسطین تو اس کا کیا پوچھنا، ہر دن کا سورج وہاں ہمارے گھروں پر نئی قیامت لیے طلوع ہوتا ہے، اور پھر غزہ کا حالیہ جلاؤ کس سے پوشیدہ ہے، اور یہی حال دیگر اسلامی علاقوں کا بھی ہے۔ ان تمام بھیانک جرائم کے بعد بھی یہ اپنے لیے بیکار بہانے تراشتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ گائیڈڈ میزائل غلط نشانے پر جا لگا، اور کبھی یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ ہدف انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اتنے عام شہری مارے بھی جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔
دو لوگ کلاشن کوف لیے کسی گھر میں داخل ہو جائیں، کیا آپ اتنی سی بات پر اس گھر پر بمباری کر دیں گے؟
بعض حالات میں ہم کر دیں گے۔ اس سب کا دار و مدار زمینی صورتحال اور زمینی کماندان کے منصوبے پر ہے۔ ہر فضائی حملے سے پہلے یہ حساب لگانا ہوتا ہے کہ ایک برے آدمی کو مارنے کے لیے کتنے عام شہری مارے جائیں تو خیر ہے۔
مارک گرلاس کو سب سے بہتر انداز میں ہمیں عام شہریوں کی ہلاکتوں کا حساب بتا سکتے ہیں۔ عراق جنگ کے آغاز کے وقت آپ کو پینٹاگون کی طرف سے بڑے اہداف کو نشانہ بنانے کا کماندان مقرر کیا گیا تھا۔ آپ ہمیں بتائیں گے
کہ صدام حسین اور اس کے حکومتی اہلکاروں جیسے بڑے بڑے اہداف کو مارنے کے لیے انہیں کتنے معصوم شہریوں کو مارنے کی اجازت دی گئی تھی؟
ہمیں 30 لوگوں تک کی اجازت تھی۔ اب مثلا اگر صدام حسین کو مارنے کے لیے آپ کو 29 عام شہری مارنے پڑ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، تاہم اگر یہ تعداد 30 تک پہنچ جائے تو پھر ہمیں صدر بش یا وزیر دفاع رمز فیلڈ سے اجازت لینا ہوگی۔
المضحك المبكي ان الاعداء والاعلام المرتزق الذي يدعمهم ما زالوا يتهمون المجاهدين باستهداف۔
عجیب بات یہ ہے کہ دشمن اور اس کے تنخواہ دار ذرائع ابلاغ ہمیشہ مجاہدین پر عام مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی دلیل تو لے آؤ کہ ان حملوں میں مجاہدین کا کوئی عمل دخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بارودی گاڑیاں اور بارودی سرنگیں صرف مجاہدین ہی کو بنانی آتی ہوں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ کا میدان تو ہر جگہ موجود ہے، اور خاص طور پر اسلامی ممالک غیر ملکی ایجنسیوں کی چپقلش کا اکھاڑا بن چکے ہیں، جو اگرچہ مجاہدین کے خلاف تو متحد ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے حساب چکانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حالانکہ مجاہدین نے بار بار مسلمان شہریوں اور ان کی بستیوں میں ہونے والے دھماکوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ مثال کے طور پر عراق میں زنجیلی اور غزل بازار کے دھماکے، چار سدہ میں مسجد میں دھماکہ، اور کابل میں ہندوستانی سفارت خانے پر حملہ وغیرہ۔ اور ویسے بھی بھلا مجاہدین اپنے مسلمان بھائیوں کو کیوں نشانہ بنائیں گے، حالانکہ وہ تو نکلے ہی ان کے دین، عزت اور مال کی حفاظت کی خاطر ہیں۔ لہٰذا اگر مجاہدین کے موقف اور صلیبی صہیونی دشمن کی جانب سے کی جانے والی وحشیانہ بمباری کا غیر جانبدارانہ موازنہ کیا جائے، جیسا کہ انہوں نے حالیہ دنوں میں صوبہ ہرات کے علاقے شینڈنڈ میں، فراہ میں اور نورستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا اور اس میں بیسیوں لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے، تو اس موازنے سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان وحشیانہ بمباریوں کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے۔
وَهُمْ مَا خَرَجُوا وَجَاهَدُوا إِلَّا لِلدِّفَاعِ عَنْ دِينِ إِخْوَانِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَإِذَا قَارَنَ الْمَرْءُ بَيْنَ مَوْقِفِ الْمُجَاهِدِينَ وَبَيْنَ سِلْسِلَةِ الْقَصْفِ الْوَحْشِيِّ عَلَى مُدْنِ الْمُسْلِمِينَ وَقُرَاهُمْ الذي يقوم به التحالف الصهو صليبي والذي كان آخره قصف عدة أهداف مدنية قتل فيها العشرات من المستضعفين في شندند بولاية هيرات وفي فراه ونورستان، فأعتقد أنه سيتضح له المسؤول الحقيقي عن التفجيرات الدموية التي يلصقونها بالمجاهدين۔
گرلاسکو نے بتایا کہ عراق پر حملے سے پہلے انہوں نے بڑے اہداف پر 50 فضائی حملے کرنے کی سفارش کی تھی۔
How many high value targets
ان حملوں میں کتنے بڑے اہداف حاصل کر لیے گئے؟
ان حملوں میں کوئی ایک بھی بڑی شخصیت نہ مری۔
اور ان میں کتنے معصوم شہری مارے گئے؟
کم از کم بھی سینکڑوں میں۔
A couple of hundred civilians at least۔
یعنی سینکڑوں معصوم لوگ مارے گئے اور آپ لوگ کوئی ایک بھی غلط آدمی نہ مار سکے؟
جی ہاں، ایسا ہی ہے۔
اسی طرح ان کے دوہرے معیارات کا ایک مظہر وہ قانون سازی ہے جو انہوں نے یہود پر کی جانے والی ہالوکاسٹ یا اس کے اعداد و شمار پر تنقید کرنے والوں کے خلاف کر رکھی ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا نے بھی پوپ کے دورے کے موقع پر کیتھولک چرچ پر کی جانے والی ہر اس تنقید کو قابل سزا جرم قرار دے دیا جو پادریوں کی جانب سے بچوں پر کیے جانے والے جنسی جرائم کے حوالے سے کی جائے۔ لیکن جہاں تک ہمارے دین اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالیہ میں گستاخیاں ہیں تو یہ آزادی اظہار رائے کا تقاضا ہے۔
ڈنمارک میں موجود کئی سالہ جمہوری نظام کی بدولت ہم فطری طور پر آزادی اظہار رائے کے عادی بن چکے ہیں، اور کارٹونوں کے اس مسئلے نے ہمیں یہ واضح کر دکھایا ہے کہ کچھ عالمی قوتیں ہمیں اس آزادی سے محروم کرنا چاہتی ہیں۔ البتہ اب اس بارے میں دو طرفہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے شعور بڑھ رہا ہے، اور اس سارے تنازع کا فائدہ یہ ہوا کہ آزادی اظہار رائے کو مزید تقویت ملی۔
اس حوالے سے امت تین گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلا گروہ ان مرتد حکمرانوں اور ان کے دم چھلے علماء سو کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبی صہیونی دشمن کے ہاتھ کا کھلونا بنا رکھا ہے، دشمن کے ناجائز قبضے، مسلمانوں کی آبرو ریزی اور اہانت دین جیسے مقاصد کے لیے جتے ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے میانہ روی، گفت و شنید سے مسائل کا حل اور دفاع نفس پر عدم قدرت کے بہانوں سے شرعی احکام کی سری مخالفت کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ جیسے فرض کو ترک کر دیا ہے جو آج ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور پستی، بزدلی اور نصرت حق سے پیچھے بیٹھ رہنے کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔
اعتدال پسندی اور میانہ روی کے نام پر الولا والبراء کے عقیدے کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، حالانکہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے اس عقیدے پر ہی تو ایمان کی مضبوطی کا انحصار ہے، لیکن اس مضبوط حصار کو لفظی ملمہ کاری اور دعوت کے خود ساختہ طریقوں سے توڑ ڈالا گیا۔ آج ہم ان لوگوں کی کانفرنسوں اور اجتماعات میں امن، عدم تصادم اور مذاکرات کی باتیں تو سنتے ہیں، مگر کفر کی گردنیں مارنے کی نہیں۔ باطل ادیان سے مصالحت و تعاون کی بات تو کی جاتی ہے، مگر ان سے نفرت کی نہیں۔ قربت کے راگ تو خوب الاپے جاتے ہیں، مگر تلوار کی جھنکار کہیں سنائی نہیں دیتی۔ آج اپنے آپ کو میدان دعوت کا شاہ سوار سمجھنے والے ان حضرات نے اس کفری دعوت، اسلامی ممالک میں اس کی ترویج اور دین میں ایسی تحریفات کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ جھوٹے اور افترا پرداز ہیں۔ سو بربادی ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ایسے لوگوں کے لیے۔ بھلا تم اللہ تعالیٰ کو سمجھانے چلے ہو؟ کیا اس کے دین میں اضافے اور کمیاں کرتے ہو؟ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیسی بات کرتے ہو؟
یہ گروہ امت مسلمہ کے لیے زیادہ خطرات اور نقصانات کا باعث ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ قدرت ہے کہ حق پر ملمہ کاری کے پردے ڈال کر لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈال دیں کہ ہم میں استطاعت نہیں اور ابھی وقت نہیں آیا، یا ابھی تو تربیت کی ضرورت ہے، اور نتیجتاً لوگوں کو جہاد اور دشمن کے مقابلے سے روک دیں۔
فانتبهت الى شيء اننا نحن في في في
ثقافتنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں تربیت کا معیار صرف ڈگریوں کو سمجھ لیا گیا ہے۔ کسی شخص کے پاس ماسٹر ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی ہے یا کوئی پروفیسر ہے یا نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس ایمان کتنا ہے، اور نہ ہی ہمارے ہاں اس ایمانی تربیت کا کوئی نظام ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، مگر ایمانی لحاظ سے وہ منافقین کا درجہ بھی عبور نہ کرتا ہو۔ لہٰذا یہ حقیقت مجھ پر آشکارا ہوئی کہ ہمارے اسلاف کے ہاں تربیت کا نظام صرف علمی نوعیت کا نہ تھا، بلکہ ان کے ہاں علم کے ساتھ ساتھ ایمانی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا، اور لوگوں کا علم ان کے عمل سے پرکھا جاتا تھا۔ ایک شخص قرآن و حدیث سنتا تھا تو ادھر ساتھ ہی میدان بدر میں بھی دکھائی دیتا تھا، وہی نازل ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ غلطیوں کی بھی نشاندہی ہو جاتی، اور وہ شخص ان خطاؤں کی اصلاح کرتا ہوا پھر سے میدان میں کود پڑتا۔ لہٰذا علمی اور ایمانی تربیت کا بیک وقت اہتمام کیا جاتا تھا، جبکہ ہم پہلے جامعہ میں تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، اس کے بعد پروفیسری، اور پھر جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف ذہنی۔ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ آیا وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہے یا نہیں، عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ وہ کتاب الجہاد پڑھتا بھی ہے اور اس کا امتحان بھی دیتا ہے، مگر آیا وہ اس پر عمل کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے کہ وہ اس کا سرے سے انکاری ہو۔ اسی طرح وہ استاد جو سبق پڑھا رہا ہے، آیا وہ اپنے پڑھائی پر خود عمل کرتا ہے؟ اگر استاد ہی بے عمل ہے تو شاگرد کیسے با عمل ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی اسلامی علوم کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ یونیورسٹیوں میں اسلامی علوم پڑھانے بھی لگتے ہیں۔ یہ لوگ کتابوں سے علم حاصل کر کے کتابوں ہی میں منتقل کر دیتے ہیں، گویا معاشرے پر علم کی عملی تاثیر کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لہٰذا آج عالم اسلام کو درپیش مشکلات میں سے عظیم ترین مشکل بے عمل علماء کی کثرت ہے۔
عملیتاً یعنی ما یکن له تأثیر فی المجتمع، فلذلك نحن نعانی العالم الاسلامی مشکلتها الان عدد کبار من العلماء غیر العاملین۔
تیسرا گروہ ان مجاہدین صادقین پر مشتمل ہے جو اسلام اور اہل اسلام پر کی جانے والی اس یلغار کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی قربانی سے انہوں نے دریغ نہ کیا۔ ان کا ساتھ چھوڑنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ لازماً ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق قتال کرتا رہے گا، وہ اپنے دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹیں گے، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ اسی طرح غالب ہوں گے۔ اسی مبارک گروہ میں شامل سرزمین حرمین سے تعلق رکھنے والے ایک جانباز شاہ سوار ابو غریب مکی ہیں، جن کا اصل نام کمال تھا۔ آپ سرزمین مکہ میں پروان چڑھے، جس کی پاکیزہ فضاؤں میں آپ کی اذانیں گونجتی رہیں، کیونکہ آپ کو اس مبارک سرزمین کی ایک مسجد میں مؤذن ہونے کی سعادت حاصل تھی، جسے آج آل سعود کے حکمران شریعت میں تبدیلی، تقارب ادیان کی کانفرنسوں اور مکالموں کا گڑھ بنانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ تاہم اس عرض رسالت نے بھی تہیا کر رکھا ہے کہ وہ شہیدی حملوں کے لیے شاہ سوار فراہم کرتی رہے گی۔
الا ان تنجب الابطال فرسان العمليات الاستشهاديه
الى شباب الامه وشيبها الى امتي الغاليه
الى میری پیاری امت مسلمہ، اس کے نوجوانوں اور بزرگوں کے نام جنہیں میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف راغب کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا کر دے؟
اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت کے ان باغوں میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانوں میں جو جنت میں تیار ہیں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جسے تم بہت چاہتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور ان قریب فتح، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، کیا ہو جاتا ہے تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین پر بوجھل ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی پر راضی ہو رہے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے پر دنیاوی ساز و سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر میری جدائی شاک نہ گزرتی تو میں اللہ کی راہ میں لڑے جانے والے کسی غزوے سے پیچھے نہ رہتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ ذرا دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس منزل کی تمنا فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور پھر شہید ہو جائیں۔
اس عظیم شاہ سوار نے کتاب اللہ اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے پرائد شدہ فرض پہچان لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم لازماً انہیں سیدھا راستہ سجھا دیں گے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی قربانیاں، اور آپ کیا جانیں کہ ان کی قربانیاں کیسی تھیں۔ احد کے مارکے کے دوران ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس چند کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور جنت کے مابین صرف اتنا فاصلہ ہے کہ یہ کفار تمہیں قتل کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے پاس موجود کھجوریں کھانے میں مصروف ہو گئے، پھر ان کھجوروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ تو بڑی طویل زندگی ہے کہ میں یہ کھجوریں کھا لوں۔ یہ سوچ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ صحابیات جو عورتیں تھیں مرد نہیں۔ احد کے معرکے میں جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دائیں طرف رخ کرتا تو ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جانب میرا دفاع کرتی، اور اگر بائیں طرف رخ کرتا تو ادھر میرے سامنے آ کر میرا دفاع کرتی۔ یہ ایک خاتون کا معاملہ ہے۔ غور کریں، آج کتنے ہی مرد، کتنے ہی نوجوان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب اور اپنے بھائیوں کی نصرت سے ہاتھ کھینچے بیٹھے ہیں۔
المال هو عصب الجهاد وضرورة من ضرورياته،
مال چونکہ ضروریات جہاد میں سے ایک اہم ضرورت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں بیشتر مقامات پر اس کا ذکر جہاد بالنفس سے پہلے کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اس بھائی نے اہل ثروت حضرات کو ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا،
مالدار حضرات سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے مجاہد بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، لہٰذا ڈریے اللہ سے۔
ہر وہ شخص جس نے میری معاونت کی، اور وہ تمام تاجر حضرات جنہوں نے اس کارروائی کے لیے مالی تعاون کیا، میں ان سے کہوں گا کہ انشاءاللہ میں قیامت کے دن اس بات کی گواہی دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ اس شخص نے اس کارروائی میں میری مدد کی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ فردوس اعلیٰ میں تختوں پر آمنے سامنے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت میں ہمیں اکٹھا فرما دے، اور ان سے اچھی اور کس کی رفاقت ہوگی۔
كما وجه فارسنا رحمه الله رسالة إلى علماء الأمة۔
اسی طرح آپ نے علماء کرام کو میدان جہاد میں نکلنے اور مجاہدین کی نصرت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ پیغام دیا۔
يقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى،
اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک جو لوگ ہمارے احکام اور ہماری ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا، ایسوں پر اللہ تعالیٰ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس علم سے متعلق جو آپ کے پاس ہے، اللہ سے ڈریے اور جہاد کے احکامات کو مت چھپائیے، کیونکہ یہ تو بہرحال جاری رہے گا، آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے بغیر بھی۔ لیکن اپنا جائزہ لیجئے اور اپنے ان مرتد حکام اور سرداروں کی اطاعت نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ قیامت کے روز جب آپ اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور آپ سے اپنے حاصل کردہ علم کی بابت سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ جواب دیں گے کہ یہ ہم نے اپنے حکمرانوں اور وڈیروں کے لیے حاصل کیا تھا تاکہ ان کی مرضی کے فتوے دے سکیں؟ اس وقت آپ کیا جواب دے سکیں گے جب میدان محشر میں آپ کے بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ، یہی ہیں وہ جنہوں نے ہماری نصرت کے لیے فتویٰ تک نہ دیا، اللہ کی قسم ہر لٹی ہوئی عصمت اور ہر ناحق بہائے گئے لہو کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ سو اپنے بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے معاملے میں اللہ سے ڈریے۔
ولم ينسى فارسنا رحمه الله،
آپ ان لمحات میں بھی اپنے عراقی بھائیوں کو نہ بھولے، اور یہ اشعار آپ نے ان کی نظر کیے۔
نبی علم ودی اشکی ورغف فی خل یشارکنی وقلب من کثر الهموم یبکی أنا در كانت خلافا فيه أنا در كانت خلافا فيه ورب البريا باركني واليوم واليوم كلاب تبيع وتشري من نهر ذي جلال الفرات نكتب رسائلنا بالدم تعالوا شوفوا الكرامات امريكا رايحات تندم تعالوا شوفوا الكرامات امريكا رايحات تندم امريكا وبريطانيا جات بجيوش البحر تتلاطم سوى قواعد لدى الجارات والله باللي جرى أعلم سوى قواعد لدى الجارات والله باللي جرى أعلم رجمت صواريخ ودبابات والجو بالطيرة تغيم والأرض ملأ بالهمرات والطفل منها سار بكم الأرض ملأ بالهمرات والطفل منها سار بكم كم اجتماع ومؤتمرات وكم قايد يتكلم شجب وتنقيد بعبارات ما لقينا منها غير الهم شجب وتنقيد بعبارات ما لقينا منها غير الهم وبرقي الأهل المروات لأهل الشهامة عيال العم فابو غريب أخوة وأخوات أمريكا فيهم تتحكم فابو غريب أخوة وأخوات أمريكا فيهم تتحكم ويالله يا غفر الزلات تغفر ذنوب العبد وارحم ويالله يا غفر الزلات تغفر ذنوب العبد وارحم ارفع لمن هجر الدرجات بالدين قد أمن وسلم ارفع لمن هجر الدرجات بالدين قد أمن وسلم ومن نهر ذي جلال الفرات نكتب رسائلنا بالدم تعالوا شوفوا الكرامات وامريكا ريحات تندم
ولما جاء البشير لفارسنا أبي غريب المكي رحمه الله ببشرى اختياره للقيام بعملية استشهادية ضد السفارة الدنماركية
اللہ کے اس شہسوار کو جب اسلام آباد میں واقع ڈینمارک کے سفارت خانے پر شہیدی حملے کے لیے اپنے چناؤں کی خوشخبری ملی تو خوشی کی شدت کے باعث رونے لگے اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رو رو کے اس سے توفیق اور ثابت قدمی مانگتے رہے۔ کارروائی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور حاصل کردہ معلومات سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کارروائی اس دن کی جائے گی جس دن سفارت خانہ عام لوگوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ رہے۔ کارروائی کے لیے روانگی سے چند لمحات قبل ہمارے بھائی نے یہ پیغام دیا۔
اما رسالت الاخیرہ الى عباد الصلیب الدنمارک اقول لهم باذن اللہ انه ليس هذا الانتقام الاول
آخر میں میں صلیب کے پجاری ان ڈنمارک والوں سے کہوں گا کہ اللہ کے حکم سے یہ کوئی پہلا اور آخری انتقام نہیں۔ انشاءاللہ شیخ اسامہ بن لادن اور مجاہدین تمہیں چین سے نہ بیٹھنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم زمین سے تمہارا نام و نشان مٹا کر چھوڑیں گے، اور ہر اس شخص کے لیے جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ہم نے اس کے لیے یہ بارودی گاڑیاں تیار کر رکھی ہیں۔ آخر میں میں یہ چند اشعار اپنی والدہ کے نام کرتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میری شہادت قبول فرما لی تو جس ہستی کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ میری پیاری ماں ہوگی۔
اعذريني يا بعد عمر اعذريني، اظهري زلات عمري وسامحيني، ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي، لكن الجنة تناديني تذيني، لكن الجنة تناديني تذيني. اعذريني لا تقول اني جفيتك، كيف نجفى من على الدنيا عويني، كيف نقدر استهل عبر عينيك وانت اغلى من غلا روحي وعيني، وانت اغلى من غلا روحي وعيني، وانت اغلى من بحب اليوم قلبي، وانت اكثر من قدرت تحتويني، لو تعرفين ايش كثر من الحقيقة ما قدرت في الحقيقة تعتبيني، ما قدرت في الحقيقة تعتبيني. ذلة المسلم تسمى بالسلامي، والعرب في غفلة هم نايميني، امها الطفل الصغير وسط الركامي، وامها المكلومي تصرخ بالمعيني، وامها المكلومي تصرخ بالمعيني. اما مرضى تستمر هذه المذلة، مرضى اختي ذلها كفر لعيني، مرضى اختي ذلها كفر لعيني. مبغى 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 حور الطين أبغى حور عيني، مبغى حور الطين أبغى حور عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب.
حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم، فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم. حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم، فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم. حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم، ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم. حزالة البغي صالت فأين عهد الحواسم؟ ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم. نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم، بالخيل عرش الأعاجم. حتى المظالم، حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم. واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم، تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم. فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم، وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم، إن ألجمتنا البهائم. قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم.
بالآخر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کارروائی کامیابی کے ساتھ انجام پائی، مسلمانوں کے سینے خوشی سے بھر گئے اور کفار کے دل بیٹھ گئے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ امت مسلمہ کی گود ابھی ایسے شیروں سے خالی نہیں جو اسلام اور اہل اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کارروائی کو عام مسلمانوں، حتیٰ کہ سفارت خانے کے پڑوسیوں کی جانب سے بھی بھرپور تائید اور قبولیت حاصل ہوئی۔
من نشر في الغرب من رسوم مسيئة تجعل هؤلاء يستحقون ما حدث وأكثر، من يرى تلك الرسوم من المسلمين يدرك معنى ما أقول۔
میں آپ سے صاف عرض کر دوں، اگر مغرب والے اب بھی معافی نہ مانگیں گے تو انہیں اس سے بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ تو ہمارے لیے ساری دنیا میں جاری ہمارے بھائیوں کے قتل عام سے بھی بڑھ کر ہے، لہٰذا یہ مغربی ممالک اگر باز نہ آئے تو پھر مزید انتقام کے لیے بھی تیار رہیں۔
تاہم حسب عادت مخالفین حق اور بیٹھ رہنے والے پست ہمت لوگ جو اپنے زوم میں غلبہ اسلام کے لیے پوشا ہیں ہماری مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ شدت پسند اور کٹر ہیں، لیکن ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھول گئے کہ کون ہے جو میری خاطر کعب بن اشرف سے ملتے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے جہنم واصل کر کے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چہرے کامیاب رہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اور اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ حکم دیا نعوذ باللہ شدت پسند تھے، پھر بھلا کیا امام احمد ابن حنبل بھی شدت پسند تھے؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہے یا ان کی شان میں کمی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اس کی سزا بہر صورت قتل ہے۔ اور کیا امام ابن تیمیہ بھی شدت پسند تھے جو اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، اس کا قتل کرنا فرض ہے، اور دیگر اہل علم کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اسی طرح کیا علامہ ابن عابدین شامی بھی کٹر اور شدت پسند تھے جو فرماتے ہیں کہ جو ملعون اور موذی بھی سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عالیہ میں گستاخی اور سب و شتم کرے، اس کے بارے میں کسی مومن کا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس گستاخ کو سخت اذیت اور مار پیٹ کے بعد قتل نہ کیا جائے یا سولی پر نہ لٹکا دیا جائے، کیونکہ وہ اسی سزا کا مستحق ہے۔
لقد حذرنا سابقا وها نحن نحذر مجددا الدول الصليبية التي تسيء إلى نبينا وقرآننا وتستهزئ بهما من خلال وسائل إعلامها۔
صلیبی ممالک کو جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قرآن کی اپنے ذرائع ابلاغ پر توہین کی اور انہیں استہزاء کا نشانہ بنایا اور جنہوں نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے وسائل کی لوٹ مار اور ہمارے بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے میں مصروف ہیں، ہم نے پہلے بھی متنبہ کیا تھا اور اب پھر کرتے ہیں کہ ہم مناسب وقت اور مناسب موقع پر ان سب کا انتقام لیں گے۔ اور جان رکھو کہ تم نے ڈنمارک کے سفارت خانے کی تباہی اور اس سے پہلے کی کارروائیوں میں اپنی تباہی کا جو حال دیکھا ہے وہ تو ابھی ابتدا ہے، اور اگر تم باز نہ آئے تو آئندہ اس سے بھی سخت تر نقصانات اٹھاؤ گے۔ اسی طرح وہ نوجوان جو مغربی ممالک میں مقیم ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف صلیبی عداوت سے بخوبی واقف ہیں اور جو یورپ اور امریکہ میں دوبارہ غلبہ اسلام کے خواہش مند ہیں، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، دین اور امت کی جانب سے ان دشمنان اسلام سے بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کفار کے مابین اس طرح رہنے کا سوائے اس کے اور کوئی شرعی جواز نہیں کہ آپ قافلہ جہاد میں شامل ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف علم قتال بلند کریں۔ آپ کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ ان گستاخ شاتمین رسول کو جہنم رسید کریں جنہوں نے آپ کے نبی اور دین کو استہزاء کا نشانہ بنایا، جیسا کہ آپ کے ایک بھائی اسلام کے عظیم شہ سوار اور بطل جلیل محمد بویری نے ہالینڈ میں گستاخی رسول کرنے والے بدبخت ملعون کو کیفر کردار تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دکھایا۔ لہٰذا اپنی تلواریں تیز کر لیجئے اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ان دستوں میں شامل ہو جائیے اور اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی جانب بڑھیے، جس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے، جسے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
والتحقوا بكتائب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
رحمك الله يا ابا غريب۔
سوئے ابو غریب، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ تو صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے دستے میں جا شامل ہوئے جنہوں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیروں رحمت نازل فرمائے کہ آپ اوصاف حمیدہ کے پیکر تھے، اپنے بھائیوں کے لیے بہترین خدمتگار، کتاب اللہ کے سچے پیروکار اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہترین انتقام لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دامن رحمت میں لے لے اور آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔